رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: أيها الناس، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالعثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات الله على محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور خطبے سے ماخوذ یہ حصہ کی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی شکل میں امام نے پیش کیا، اور وہ مقام، وہ جگہ، وہ حالت، وہ موقع بتایا گیا آپ کے سامنے پہلے کہ کس حالت میں امام نے یہ کلام پیش کیا تھا، اور اس کا جو بنیادی ترین اور اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ کہ جب حالات ایسے ہوں کہ معاشرے پر، سوسائٹی پر اور دین پر ایسی آفتیں آ رہی ہوں، تو اس آفت کے وقت میں اگر ایک بہت بڑا گروہ اور بہت بڑا طبقہ خاموش بیٹھا ہوا ہو اور سکوت اختیار کیے ہوئے ہو، تو اس کا انجام رسول اللہ کی زبانی وہی انجام ہوتا ہے جو ظالم کا اور فاسق و فاجر کا انجام ہوتا ہے. لہذا ایسے وقت میں اگرچہ تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ لوگ مختصر ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر حق کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، عہد الہی کی حفاظت کے لیے، چاہے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر قیام ہو اور کوششیں ہوں کہ جس کو کل یا پرسوں کے مجلس سے پیش کیا گیا کہ ایک مجاہدانہ زندگی ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام کی نگاہ میں ایک مجاہدانہ زندگی کی جو ایمان کے ستون کا ایک پلر ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا رہے اور یہ کوشش انسان کی جاری رہے کہ دین خدا کو، راہ خدا کو، حق کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکے. اور اسی لیے اگر یہ سلسلہ جاری ہو جاتا ہے تو جس حد تک انسان کی کوشش بڑھتی چلی جاتی ہے اسی حد تک وہ انبیاء کی تحریک اور انبیاء کے مشن میں، اور جو مشن آ کر اپنے کمال تک پہنچا میدان کربلا میں، اس مشن میں شریک ہو جاتا ہے. کہ کربلا در حقیقت ایک الہی مشن ہے کہ جو جس کا رابطہ پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ ہے اور بعد میں آنے والی ہر مجاہدانہ کوشش کا ربط جو ہے وہ کربلا سے، اور یہ ربط بہت گہرا ہے. اس لیے عرض کیا جو موضوع یہاں پر حسینی تحریک اور اس کے اثرات، کہ جب حسینی مومنٹ اور حسینی تحریک جس قدر آگے بڑھتی جائے گی اس کے اثرات بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اور الحمدللہ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اگرچہ اپنے ملکوں میں ہمیں اس کے آثار اتنے زیادہ نظر نہیں آتے، لیکن عالمی شیعت، پوری دنیا کے جو تشیع ہے اور شیعت ہے، وہاں پر حسینی تحریک اور کربلا کی تحریک کے بہت ہی عظیم اثرات ابھی ظاہر ہو رہے ہیں، ظاہر ہو چکے ہیں اور مزید ظاہر ہوں گے. اور سب سے بڑی مشکل جو دنیائے ظلم کی ہے وہ یہی ہے کہ کہیں کربلا کا اثر اتنا بڑھ نہ جائے کہ بڑی سے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور نظر آنے لگی، جو ابھی نظر آ رہی، جو بہت ہی واضح طور پر نظر آنا. اور ساری جو دشمنیاں ہو رہی ہیں، جو نئے نئے گروہ بنائے جا رہے ہیں، جو باطل گروہ بنائے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، حتیٰ مسلمانوں سے لڑا کر شیعوں کے درمیان بھی حالت پیدا کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ در حقیقت وہ کربلائی تحریک اتنی مضبوط بن کر سامنے نہ آئے کہ خود ان کے لیے مشکل بن جائے. یہ اپنے آپ کو مشکل سے نجات دینے کی کوششیں ہیں. اور کل میں نے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں جو کچھ حدیثیں پیش کی، 5-6 حدیثیں، کہ وقت کم تھا اور جلدی سے بات کو تمام کیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی زیارت کرنے کے جو اتنے اثرات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ اس زیارت کے ذریعے سے کربلائی تحریک اور مومنٹ میں انسان شامل ہو جائے. یا وہ حدیث ہم شاید آپ کے سامنے نہیں پیش کر پائیں کہ وہ بھی بہت بڑا چیپٹر پورا ہے حدیثوں کا، اور متعدد حدیثیں ہیں جو حسین ابن علی فرزند رسول کے اوپر گریہ کرنے کے بارے میں ہیں، کہ جو آج مجلس میں دوپہر میں بیان بھی کیا گیا کہ عزاداری کا اہم ترین رکن ہے وہ گریہ ہے. عزاداری کا جس پر سب سے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ حسین ابن علی اور کربلا والوں کے اوپر گریا کرنا، اور گریے کی شکل میں، جو گریے کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. یعنی گریا اس لیے بہت زیادہ محترم ہے کہ جب انسان گریا کرتا ہے یا گریا کرا رہا ہوتا ہے، یا گریا اگر نہ بھی آ رہا ہو تو گریا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ در حقیقت دل کی نرمی کی نشانی ہے. دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو نرم دل بہت سارے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. گریا اس لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، حتیٰ گریے کی شکل بنانا، کیونکہ در حقیقت گریے کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسان اپنے دل کو نرم کر کے حسینیت کے مشن میں شریک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حسینیت کی تحریک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ عمل جو اس نے زبان سے بار بار آرزو کی ہے اور تقاضا کیا ہے کہ یا لیتنا کنا معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو وہ ہونا کبھی بند نہیں ہوتا۔ حسین ابن علی کے ساتھ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، وہ سلسلہ اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے کہ گریے کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور نرم دل میں حسینیت کا پیغام اترتا چلا جاتا ہے۔ یعنی حالت مصائب میں بھی لازم ہے کہ حسینی پیغام جہاں بھی ہوں وہ پہنچائے جاتے رہیں، تاکہ یہ نرم دل آمادہ ہے تو آمادہ دل میں کچھ پہنچے، آمادہ دل تیار ہے، اور اس لیے پھر گریہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ یا جو آپ کے سامنے ہم نے روایتیں پیش کی امام کی زیارت کی، شاید کل 6 یا 7 روایتیں جو پیش کی، جس میں 4-5 اہم نکتے تھے۔ ایک یہ کہ جو امام کی، ایک تو دن کے اعتبار سے یہ پیش کیا کہ جتنے بھی اہم ایام آتے ہیں، جتنے بھی اہم دن تاریخ میں ہمارے لیے سال بھر میں رکھے گئے ہیں، تقریباً ہر اہم دن میں ہر اہم عمل کے ساتھ ساتھ حسین ابن علی کی زیارت کی تاکید ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے، چاہے وہ شب قدر ہو، چاہے وہ روز عرفہ ہو، چاہے وہ نیمہ شعبان ہو، چاہے وہ اربعین ہو، چاہے وہ عاشورہ ہو، چاہے وہ حتیٰ عید کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، شب جمعہ ہو، جتنے بھی اہم دن آ سکتے ہیں ہماری زندگی میں سال بھر میں، ان سب میں جہاں بہت سارے الگ الگ اعمال الگ الگ دنوں کے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن ایک عمل جو مشترک کامن ہر جگہ رکھا گیا ہے وہ حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی زیارت کرنا۔ اور کل جلدی جلدی میں نے کہ گزر گیا تھا، خالی میں آپ کو وہ متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ جو نتیجے بیان کیے گئے زیارت کے، کہ جس نے امام کی زیارت کی کا منظار الحسین یوم عاشورہ یا یوم عاشورہ کا منظار اللہ فی عرشہ، کہ جس نے حسین ابن علی کی عاشورہ کے دن زیارت کی، اس نے اللہ کی زیارت کی ہے عرش خدا پر۔ یہ ایک نتیجہ یہ تھے، ایک جسے گویا اس نے اللہ کی زیارت کی عرش خدا پہ۔ دوسرا نتیجہ یہ بتایا گیا تھا کہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جو پہلے کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، جو بعد کے گناہ ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام میں۔ یا اور جو نتیجہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ اب تک کے اس کے سارے گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے شکم سے بچہ پیدا ہوا ہے، فاستعن فی العمل، لہذا اب نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرے انسان، عمل کو نئے سرے سے۔ یہ کہا گیا کہ شیعات الملائکہ فی مسیرہ، ملائکہ جب وہ زیارت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کی مشایعت کرتے ہیں، پیچھے پیچھے اس کے فرشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور جو چند جملے تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور عرض کیا کہ یہ سب کچھ در حقیقت اس لیے تھا، اگر اور کوئی بات جو ہے، یا ایک عمل یہ بتایا گیا تھا کہ جو بھی امام کی زیارت کرے عارفاً بحق ہی، تو کتب اللہ لہ ثواب الف حجۃ مقبولہ و الف عمرۃ مقبولہ، اللہ اس کے لیے 1000 مقبول یعنی قبول شدہ، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ایسے حج کا اور ایسے عمرے کا اجر اس کے لیے لکھتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ یہ اتنی ساری چیزیں جو زیارت میں ہیں، یہ در حقیقت اس لیے ہیں کیونکہ یہ زیارت کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ انسان زیارت کرنے کے لیے جائے تو وہاں سے حسینیت اپنے ساتھ لے کر آئے، اور اگر حسینیت کے ساتھ انسان زندگی گزارنے لگے تو پھر اب جنتیں کیا ہیں، اب گناہ کیا ہیں، کسی چیز کا پھر کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ حسینیت خود انسان کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے پیچھے راز ہے، اس کے پیچھے فلسفہ چھپا ہوا ہے، گریہ میں فلسفہ ہے، زیارت میں فلسفہ ہے، کیونکہ یہ سارے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی حسینی زندگی ہو اور حسینیت کی آئیڈیالوجی میں شریک ہو، کہ جس کی نہ کوئی مدت ہوتی ہے، نہ کوئی مکان ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، بلکہ حسینیت کی آئیڈیالوجی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بیچ میں دوسری جگہوں میں یہ بات عرض کی گئی ہے، بتاتا چلوں کہ حسینیت فقط تنہا رسم نہیں ہے، بلکہ ایسی رسم ہے جس میں آئیڈیالوجی کی روح ہے۔ دو چیزیں، اگر تنہا رسم کے طور پر ہے تو رسم جو ہے اس کا مکان ہوتا ہے, اس کی جگہ ہوتی ہے, کسی خاص جگہ پر انجام دی جاتی ہے, کسی خاص وقت میں انجام دی جاتی ہے. لیکن اگر رسم کے اندر روح ہے, حسینیت شامل ہو جائے جو آئیڈیالوجی کی شکل میں ہے, تو آئیڈیالوجی کی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے, نہ کوئی سرحد ہوتی ہے, نہ کوئی ملک ہوتا ہے, نہ کوئی مکان ہوتا ہے, نہ کوئی زمان ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. رسمیں جگہ محدود ہے. پہلی جگہ پہ پہلے مثال دی تھی بعض لوگوں کے درمیان, مثلا کہیں کہ نماز کی رسم مسجد کے اندر محدود ہے, لیکن نماز اگر آئیڈیالوجی کے طور پہ پڑھی جائے تو یہ نماز باہر بھی شریک رہے گی. یہ نماز کالج میں, یونیورسٹی میں, بازار میں, ہر جگہ انسان کے ساتھ ساتھ رہے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ آئیڈیالوجیکل جو نماز ہے وہ انسان کو ہر طرح کے فسق و فجور اور برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. وہ نماز جو فقط رسم کے طور پر ادا کی جائے وہ فقط مسجد کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ نماز جو دین کی آئیڈیالوجی کے طور پر ادا کی جائے وہ انسان کی پوری زندگی میں انسان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے, سپر بن کر چل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی کوئی برائی اس کی طرف آنا چاہتی ہے فوراً نماز آ کر سپر بن کر حفاظت کر لیتی ہے. وہ روزہ جو فقط رسم کے طور پر انجام دیا جاتا ہے وہ صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوا کرتا ہے, وہ پہلی ماہ رمضان سے لے کر کے تیس رمضان تک ہوا کرتا ہے. لیکن وہ روزہ جو دین کی آئیڈیالوجی کا حصہ بن کے رکھا جاتا ہے وہ روزہ کم سے کم انسان کی ایک سال کی حفاظت کرتا ہے. کہ روزہ در حقیقت ایک پریکٹس ہے, ایک فوجی کے پریکٹس کے طریقے سے, کہ فوجی چند مہینے ٹریننگ لینے کے بعد زندگی بھر اپنے ملک کی اور اپنے ملک کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے روزہ ایک مہینے کی ایسی ٹریننگ ہے کہ جو کم سے کم انسان کو ایک سال کی حفاظت کی ضمانت لے لے. لیکن یہ سب ایک کامل دین کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب نظر آتا ہے, لیکن اگر رسم کے طور پر دیکھا جائے تو روزے کا خاص دن ہے, خاص وقت ہے. اگر رسم کے طور پر دیکھا جائے تو نماز کا خاص موقع ہے, خاص جگہ ہے, مسجد ہے, چار رکعت اور آٹھ رکعت نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر جو ہے رسم کے طور پر دیکھا جائے تو جیسے اور ہماری دوسری زندگی کی رسمیں ہوتی ہیں, ختنے کی رسم, شادی کی رسم, ان سب کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے اور ایک خاص مکان ہوتا ہے. یہ تو نہیں فلاں جگہ پر فلاں وقت میں آپ کو ہماری اس رسم میں شرکت کرنا ہے. رسموں کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ خاص جگہ میں اور خاص وقت میں ہے. اسی طرح سے اگر عزاداری فقط رسم ہے تو کسی کے لیے فقط عاشور کے دن کے لیے ہے, کسی کے لیے دس دنوں کے لیے ہے, کسی کے لیے چالیس دنوں کے لیے ہے, کسی کے لیے دو مہینہ آٹھ دن کے لیے ہے. لیکن اگر عزاداری آئیڈیالوجی کے طور پر ہے تو آئیڈیالوجی پورے سال بھر کے لیے, اور حسینیت بھی پورے سال بھر کے لیے. یعنی اگر عزاداری آئیڈیالوجی کے ساتھ ہمارے ساتھ آئی ہے تو یہ عزا خانے تک محدود نہیں ہے, حسینیہ تک محدود نہیں ہے, عاشور تک محدود نہیں ہے, دس دنوں تک محدود گئی ہے. نہ کسی زمان میں اسے محدود کیا جا سکتا ہے, نہ کسی مکان میں محدود کیا جا سکتا ہے. تو جرمائی آپ نے یہ خوب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی خدمت پیش کیا کہ یہی عزاداری تھی جو دوپہر میں بھی عرض کیا کہ اصل عزاداری کے رکن کیا ہیں اور اصل اس کی شکل کیا ہے, اور 200 سالوں تک ہمارے آئمہ نے کتنی عظیم شکل میں عزاداری کا کس طرح اہتمام کیا اور کتنی عظیم عزاداری ہمارے سامنے لا کر پیش کی. اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عزاداری کے جو آئمہ انجام دیا کرتے تھے اس کے فروغ کے لیے زیادہ کوشش کریں. باقی جو عمل ہے وہ عرض کیا کہ وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے, جو انسان جیسا سمجھتا ہے اپنے علماء سے, اپنے فقہا سے. لیکن وہ جو آئمہ کرتے رہے ہیں اس کے لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر زیادہ کوشش کی جائے, زیادہ عمل انجام دیا جائے. عزیزوں, اور طے یہ تھا کہ آج جو ہے اپنے طور پہ میں نے یہ طے کیا تھا کہ آج میرے خیال سے شاید آپ لوگوں نے 4 یا 5 مجلسیں کر لی ہیں ابھی تک, اور چھٹی کے دن کو بہت ہی مفید طریقے سے گزارنے کی کوشش کیا. یہ مجلس میں تھوڑا مختصر پڑھوں گا کہ جو دن بھر جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے استفادہ کیا, لیکن دکھائی پڑ رہا کہ بہت سارے لوگ جو رائے پیٹا سے بھی چلے آ رہے ہیں, انشاءاللہ ان لوگوں نے بھی وہاں پر مجلسیں کی ہوں, لہٰذا ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے مجلس کو تھوڑا مختصر کیا. اس لیے ہم ڈائریکٹ اس وعدے کی طرف آتے ہیں جو پہلے آپ کے سامنے کیا جاتا رہا ہے کہ وہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا. اللہم کہ بی بی نے آ کر یہ خطبہ جو دیا ہے در حقیقت ایک ایسے چہرے کو برملا کرنے کے لیے جو چھپا ہوا تھا، جو تقدس کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جو بہت بڑے اسلامی تمام شہروں میں ایک بہت ہی بڑے شہر کے عنوان سے جانا جاتا تھا، یعنی کوفہ، یعنی آبادی کے لحاظ سے بڑے شہر کے عنوان سے نہیں لیکن تاثیر کے لحاظ سے، اثر کے لحاظ سے کوفہ اس لیے بہت زیادہ اہم تھا کہ کوفہ در حقیقت فوجی چھاؤنی کا مرکز تھا۔ کوفہ ہی اصل، کوفہ شہر بسایا ہی گیا تھا فوجی چھاؤنی کے لیے، کوفہ شہر نہیں تھا، آبادی نہیں تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے تقریباً 4.5-5 سال بعد 15ویں صدی ہجری میں خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ شہر اس لیے بسایا گیا کیونکہ مدینے سے لشکر بھیجنا، ادھر روم یعنی یورپ کی طرف جو جنگ چل رہی تھی سیریا میں روم کی لشکر سے، ادھر ایران کے لشکر سے جو جنگ چل رہی تھی عراق کے بارڈر پر، ان دونوں طرف جو ہے دو الگ الگ رخ میں مدینے سے لشکر بھیجنا بہت مشکل ہو رہا تھا، جو فاصلہ بہت زیادہ تھا، چونکہ جنگ ہو رہی تھی تو جنگ میں لازم ہے کہ لشکر جاتا رہے اور آتا رہے، تبدیل ہوتا رہے اور ان کو نئی طاقت ملتی رہے۔ تو مدینے کا فاصلہ ادھر سیریا سے اور ادھر عراق سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ دو مرکز تھے یہ جنگ کے، ادھر روم سے یعنی پورے یوروپ سے جنگ ہو رہی تھی جو سیریا میں چل رہی تھی، اور ادھر دوسری جنگ ہو رہی تھی ایران سے جو ادھر عراق کے بارڈر پہ چل رہی تھی، اور دونوں مدینے سے بہت دور پہ تھا۔ لہٰذا خلیفہ دوم کے زمانے میں ان دونوں جنگوں کی اسٹریٹجک کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کوفہ شہر جو دریائے فرات کے کنارے ہے اور دریا بھی وہاں پر ہے، پہلے کوئی وہاں پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پر یہ شہر بسایا گیا کہ جہاں جو ہے پانی کی بھی سہولت ہو اور دونوں جگہ سے فاصلہ جو ہے تھوڑا نزدیک ہو تاکہ لشکر کو آسانی سے وہاں پر پہنچایا جا سکے۔ تو حقیقت میں پہلے کوفہ شہر اس لیے زیادہ اہم تھا کہ یہاں پر سب فوجی لوگ آ کر رہا کرتے تھے، یعنی کربلا کے واقعے کے تقریباً کل 45 سال پہلے ہی کوفہ شہر کی شروعات ہوئی۔ شہروں کی تاریخ ہوتی ہے نا، مثلاً آپ کہیں کہ چنئی شہر کی تاریخ کیا، تو آپ کہیں گے مثلاً 400 سال پہلے یہ شہر بسایا گیا، کچھ شہر 1000 سال پہلے، کچھ شہر 2000 سال پہلے، کچھ شہر مثلاً 7-8 ہزار سال پہلے سے ان کی تاریخ ملتی ہے۔ کوفہ شہر کی کل تاریخ یہ ہے کہ جب 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تو 61 ہجری سے 45 سال پہلے یہ شہر بسایا گیا، اس کے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن 45 سالوں میں ہی یہ شہر بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اس لیے اہم ہو گیا تھا کیونکہ کوفہ میں عالم اسلام کے کریم لوگ رہا کرتے تھے۔ کریم لوگ کس اعتبار سے، زمانے میں، آج کے زمانے میں فوج کو کوئی اتنا کریم نہیں جانا جاتا، لیکن اس زمانے میں فوج جو ہے وہ سب سے کریم لوگ ہوا کرتے تھے جو وہاں پر رہا کرتے تھے کوفے میں۔ اس لیے کوفہ بہت ہی اہم شہر ہو چکا تھا 45 سال کے اندر اندر ہی، اور میدان کربلا میں جتنا بھی لشکر نظر آ رہا ہے، ادھر کا لشکر یا ادھر کا لشکر، دونوں طرف کے لشکر میں، عمر سعد کے لشکر میں پورا لشکر وہ کوفے ہی سے آیا ہے، کوفہ اور کوفے کے اطراف میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، اور عمر سعد کے لشکر میں کہیں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوا ہے، پورا لشکر جو ہے وہ کوفہ اور کوفے کے آس پاس کے لوگوں کا ہے۔ ادھر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لشکر میں بھی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کوفے امام کے لشکر میں بھی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ کوفے والوں کی ہے، امام کے لشکر میں بھی سب سے زیادہ جو شہدا ہیں ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ کوفے والوں کی ہے۔ پہلے بتایا جا چکا مدینے سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے خاندان کے، مکے سے کوئی بھی نہیں ہے، بصرہ سے 5 یا 6 لوگوں کا نام ہے کہ جو بصرہ سے آ سکے گا، البتہ بصرہ بھی امام نے خط لکھا تھا، اور بصرہ میں سب سے پہلا امام کا قاصد جو جناب مسلم سے پہلے اور قیس ابن مسہر سے پہلے جو شہید کیا گیا وہ بصرہ میں شہید کیا گیا، امام کا قاصد جو امام نے وہاں بھی خط بھیجا تھا، اور وہاں سے لوگ نہیں آ پائے، اور حالات کچھ ایسے بنائے گئے کہ وہاں سے بھی لوگ نہ آنے پائے، لیکن کم لوگ بصرے سے آ گئے تھے، لیکن سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ کوفہ والوں کی تھی۔ لہذا یہ کوفہ عالم اسلام کا اہم ترین شہر سمجھا جاتا تھا، اس اعتبار سے کہ یہ فوجی چھاونی تھا، اور فوجی چھاونی ہی जो तासीर डालेगी और तारीख में जो असर डालेगी वो कोई और मुल्क असर नहीं डाल पाएगा, कोई और शहर नहीं डाल पाएगा। इसीलिए जब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को जंग लड़नी पड़ी, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अमीर अल-मोमिनीन की जो जंगें हुई, तीन जंगें, पहली ही जंग जो बसरा में जो जंग लड़ी गई, जो जंग जमल थी, बसरा से नज़दीक ये जंग लड़ी गई, अगरचे बसरा से नज़दीक ये जंग लड़ी गई थी लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा लश्कर अमीर अल-मोमिनीन का वो कूफे से आया था। 12,000 की तादाद में लोग आए थे। इमाम ने उस वक़्त दारुल हुकूमत मदीना था, यानी सेंटर जो है उस वक़्त मदीना था। इमाम ने अपने फर्जंद, बड़े फर्जंद यानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को मदीने से कूफा रवाना किया और वहाँ पर जाकर इमाम ने एक बहुत ही ज़बरदस्त खुतबा दिया। वो खुतबा अभी तक मौजूद है और उस खुतबा के देने के बाद कूफे से 12,000 का लश्कर तैयार होकर आया और बहुत ही दिल खोल कर और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने आकर जंग जमल लड़ी और जंग जमल में कामयाब हुए और बहुत ही बड़ी कामयाबी और बहुत ही अजमत के साथ कामयाब हुए। और उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफे वालों को ख़त लिखा, वो ख़त अभी भी नहजुल बलागा में मौजूद है, जो खतूत का चैप्टर उसमें दूसरा तीसरा ही खत शायद है। इमाम ने ख़त लिखा और शुक्रिया अदा किया ख़ास कर कूफे वालों का और कहा कि अल्लाह तुम्हें अहले बैत की तरफ से अजर दे कि तुमने इताअत की और बात को सुना और अपने इमाम की नाफरमानी नहीं की। कूफे वालों को इमाम ने वहाँ पर शुक्रिया अदा किया। वो उस ज़माने का कूफा था, यानी वो सन 35 हिजरी और 36 हिजरी का कूफा था और अब ये कूफा जो है वो सन 60 हिजरी और 61 हिजरी का कूफा है। जंग सिफीन में भी सबसे बड़ा जो लश्कर तैयार होकर गया था अमीर अल-मोमिनीन के साथ वो भी कूफे ही का लश्कर था। जंग नहरवान में भी सबसे बड़ा लश्कर वो कूफे ही का लश्कर था। अलबत्ता कूफे के लोग जो यहाँ पर आकर अमीर अल-मोमिनीन के साथ जंग में शरीक होते थे उसमें अक्सर जो तादाद होती थी वो इमाम को इमाम समझ के इमाम के साथ नहीं आते थे। ये बहस हमने शायद 2 साल पहले रायपेटा में की है थोड़ा मुख्तसर या पिछले साल, कि वो इमाम को इमाम समझ के आकर इमाम की हिमायत नहीं कर रहे थे अक्सर, बल्कि वो इसलिए आते थे क्योंकि वक्त के खलीफा अली इब्न अबी तालिब है, लिहाजा खलीफा की मदद करना ये फौज की जिम्मेदारी है। एक मसला यहाँ पर भी शायद हल हो जाए आपके लिए, ये फौज की जिम्मेदारी है कि वक्त के खलीफा की बात पर लब्बैक कही जाए। लेकिन वो कहाँ तक आते थे, वो वहाँ तक आते थे कि जहाँ तक उनको अपना खुद समझ में आ चुकी, खुद अपने आप को बहुत अहम समझते थे, हम फौजी लोग हैं, हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। लिहाजा जंग सिफीन में देखा कि जब कुरान लोगों के नज़े पे बुलंद किया गया तो अगर वो इमाम को इमाम समझ के आते तो इमाम कहते और फौरन इमाम की इताअत करते, लेकिन इमाम को इमाम समझ के नहीं आए थे बल्कि इमाम को खलीफा समझ के आए थे। लिहाजा उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ तक खलीफा की इताअत लाजिम थी लेकिन अब कुरान लोगों के नज़े पे आ गया तब कुरान की बात मानी जाएगी और खलीफा की बात नहीं मानी जाएगी। लिहाजा वो जो इमाम की मदद करने के लिए आए थे खलीफा समझ के, वही इमाम के मुकाबले में तलवारें लेकर खड़े हो गए। जो अगर इमाम को इमाम समझ के आए होते तो कभी इमाम के मुकाबले में तलवार नहीं उठाई जाती। और कूफे की ये हालत बाद तक बाकी रही। ये जो कभी 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 आप सुनते हैं कि वो अहले बैत से आशना थे या अहले बैत से मोहब्बत भी करते थे बहुत सारे लोग, वो इस वजह से कि अहले बैत अच्छे लोग थे इतना वो जानते थे, लेकिन अहले बैत से इमाम समझ के नहीं ये मोहब्बत करते थे। जो अहले बैत को इमाम समझ के मानते थे वो कूफे से निकल कर हुसैन इब्न अली के लश्कर में आकर शरीक हो गए थे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, अभी हम ज़्यादा इसको वजाहत नहीं करेंगे, लेकिन कूफा बहरहाल एक बहुत ही अजीम चेहरा समझा जाता था, बड़े मुकद्दस लोग समझे जाते थे, बड़े सिपाही लोग समझे जाते थे, बड़े मुजाहिद लोग समझे जाते थे। और अगर अजीज़ो यहाँ से हमारी बात है, अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा ना होता सलवात पढ़ें हज़रात, अगर बीबी का खुतबा ना होता तो आज तक कूफे के लोगों को उसी अजमत के साथ याद किया जाता। लेकिन जनाब ज़ैनब का एक कारनामा यह है कि बीबी ने आकर ऐसे खामोश तबके के चेहरे से नकाब हटा दी कि तुम्हारा रोल कितना गंदा और कितना घिनौना है। जिनको मुकद्दस समझा जा रहा है, जिनको मोहतरम समझा जा रहा है, جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خاموشی اختیار کرنا اور حق کا ساتھ نہ دینا، ان کو کہا جاتا ہے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ کسی مسئلے میں پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو دعائیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو کوششیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خاموش لوگ ہیں. ان خاموش لوگوں کو ابھی تک بھی محترم سمجھا جاتا، لیکن جناب زینب نے آ کر ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دی اور بتایا کہ نہیں، یہ خاموش لوگ کتنا گندا رول ادا کر رہے ہیں کربلا کی جنگ. مثال بھی ہم آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں کہ ان کی مثال کیا ہے اور کیا ان کا رول رہا ہے. یہ تھا جناب زینب کا ایک بہت بڑا کارنامہ، کوفیت کو پہچانوانا، اہل کوفہ کو پہچانوانا. اور آج بھی اگر ایسے خاموش لوگوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے تو اس لیے مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ جناب زینب کے خطبے سے ہمیں آشنا نہیں کیا گیا، جناب زینب کا کلام ہم نے نہیں سنا. نہ کہا جاتا کہ ایسے لوگ جو کسی مسئلے میں نہیں بولتے، چاہے دین کا کچھ ہوتا رہے، چاہے اسلام کا کچھ ہوتا رہے، چاہے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا رہے، چاہے اسلامی اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہے، جو کچھ بھی ہوتا رہے، لیکن ہم سے کیا لینا دینا ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو اور لوگوں کا کام ہے، ہم کیوں بولیں. یہ ہم کیوں بولنے والا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جو سکوت کا چہرہ ہے، جو خاموشی کا چہرہ ہے. اسی چہرے کو اگر جناب زینب نے برملا کیا. ان خاموش لوگوں میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ دو جلدی میں بیان کروں اور وہ خطبے کی طرف آ جاؤں. ان خاموش لوگوں میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں. ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ خاموش لوگوں کو خوف کی وجہ سے، ڈرانے کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو حتیٰ عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یعنی خاموش لوگ اگر ان کو حالات پیدا نہ ہوں تو ممکن ایسے ہی خاموش خاموش زندگی ان کی ختم ہو جائے، مر جائیں اور وقت گزر جائے. لیکن اگر حالات پیدا ہوں اور زمانہ آئے اور وقت آئے تو یا دولت کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے ایسے خاموش لوگوں کو عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے. کہ کوفے میں جو سب سے بڑا لشکر عمر سعد کا آیا، یہ خاموش لوگ بن کر آئے تھے. یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ امام کے مقابلے میں جائیں، لیکن چونکہ خاموش تھے لہذا یا انہیں ڈرا کر یا انہیں لالچ دے کر امام کے مقابلے میں بھیج دیا گیا اور انہیں جانا پڑا، روک نہیں پائے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو وہ روک نہ سکے. نہ روکنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ قیام نہیں کر رہے، حسین ابن علی کے ساتھ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے، خاموش رہ گئے. جناب مسلم کی شہادت ہوتی رہی، خاموش رہے. حانی ابن عروہ کی شہادت ہوتی رہی، وہ خاموش رہے. کوفے کا پورا ماحول بالکل تبدیل کیا جاتا رہا لیکن وہ خاموش رہے. اس خاموشی میں یہ صلاحیت تھی کہ جب جناب مسلم کی شہادت پہ وہ خاموش رہے تو بعد میں ایک مہینہ گزرنے کے بعد ان کو عمر سعد کے لشکر کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور یہ خطرہ ہر دور میں ہے کہ خاموش لوگوں کو صرف لالچ کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے باطل میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پر وہ امیر المومنین کا قول بہت زیادہ لازمی ہو جاتا ہے کہ انسان کی زندگی مجاہدانہ زندگی نہ ہو، اگر جہاد کے ساتھ وہ زندگی نہ جی رہا ہو اور اگر راہ خدا میں وہ کوشش نہ کر رہا ہو تو یہ انسان بہت جلدی ممکن ہے کسی باطل گروہ کا حصہ بن کر دین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. کہ جو بھی بہت سارے آثار ہمیں بعض شہروں میں آپ کو دکھائی بھی پڑتے ہیں، یعنی جنہوں نے حق کے لیے کوشش نہیں کی تھی، اب انہیں یا تو لالچ کے ذریعے سے یا خوف کے ذریعے سے، یہ ظالم کے بڑے حربے ہیں، یعنی دشمن کے یہ بہت بڑے حربے ہیں، یا خوف یا لالچ یا فریب، تین چیزیں. یہ ایک جگہ پہ عرض کیا کہ یہ شیطانی ٹرائنگل ہے. شیطانی ٹرائنگل میں تین چیزیں اہم ہیں، خوف، لالچ اور فریب، دھوکہ. کچھ لوگوں کو لالچ کے ذریعے سے خرید لیا جاتا ہے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور نہیں ہوتے، لالچ سے، پیسے سے، سکے سے، عہدے سے نہیں بکتے، تو ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا، یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ایسے برملا کر دیں گے، بدنام کر دیں گے، طرح طرح کا خوف. वो लोग जो खौफ से भी नहीं बिकते उनको धोखा दिया जाता है, फरेब दिया जाता है। ये शैतानी ट्रायंगल है जो बहुत कदीमी ट्रायंगल है। मिसाल दी थी बाजी को जनाब मूसा के ज़माने में, ये ट्रायंगल था। फिरौन जो है वो खौफ की अलामत था, कारून जो है वो लालच की अलामत था पैसे के जरिए से, और सामरी जो है वो फरेब की अलामत था। तो फिरौन हर जमाने में है, जो आकर लोगों को खौफ की वजह से मजबूर करे बातिल करने के लिए। कारून हर जमाने में है, जो पैसे के जरिए से लोगों को खरीद के तब्दील करना चाहे, और वो खरीदने का सिलसिला बहुत ऊपर तक जाता है, सिर्फ नीचे नीचे नहीं जाता, बहुत ऊपर तक जा सकता है। और सामरी भी हर जमाने में है, जो लोगों को फरेब देकर हक से बातिल की तरफ लेके आता है। सामरी जो है, कुरान ने ये वाकया क्यों बयान किया है? इसलिए बयान किया ताकि बाद में लोग पहचानते रहे जब उन्हें फरेब दिया जाता रहे। और सामरी का तरीका ये है कि जब भी सामरी फरेब देने के लिए आता है तो हमेशा मुकद्दस चीज़ों का सहारा लेता है, मुकद्दस नामों का सहारा लेता है। जैसे जब सामरी ने बछड़ा बनाया और कहा कि आओ सब के सब बछड़े की परस्तिश करो, तो ये कह के बताया कि ये मूसा का भी खुदा है यही बछड़ा। बछड़ा समझ रहे हैं ना, सोने का जो बछड़ा बनाया था, वाकया तो सुना हुआ है ना। सोने का बछड़ा बना के जब वो बोलने लगा, उसमें असर रसूल जो आसार डाले कुरान में, जो लफ्ज असर रसूल, वो गालमन तफसीर ये बताई जाती है कि फरिश्ते के घोड़े के टाप की नीचे की खाक जो उसके अंदर डाली और वो सोने का बछड़ा बोलने लगा, तो बछड़ा भी है, बोल भी रहा है। तो ये फरेब देने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल गया, और कहा कि ये मूसा अभी मौजूद नहीं थे, जनाब मूसा कोहे तूर पे गए थे, कहा आओ यही मूसा का भी खुदा है, यही हारून का खुदा है, इसकी परस्तिश करो। और सब फरेब में आ गए, धोखे में आ गए। ये हरबा किसके लिए इस्तेमाल किया? ये तीनों हरबा जो है वो उमर साद के लश्कर ने इस्तेमाल किया, इब्ने ज़ियाद ने। खौफ भी मुसल्लत किया, लालचें भी लाकर रखी, धोखा भी दिया। धोखा इतना बड़ा धोखा दिया कि वक्त के चीफ जस्टिस और सबसे बड़े काजी से ये लिखवाया कि हुसैन इब्न अली बगावत करने के लिए निकले हैं, और जो भी हुकूमत इस्लामी के खिलाफ बगावत करे उसका कत्ल लाजिम है। बाकायदा ये चीफ जस्टिस का कोर्ट का फैसला, यानी आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कोर्ट का फैसला ये आया कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल लाजिम है। तो पहली सलाहियत उनमें यह होती है कि वो लोग की जो खामोश रहना पसंद करते हैं, इन खामोश लोगों में पहली सलाहियत यह होती है कि वो उमर साद के लश्कर में जाने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। अगर कोई उमर साद का लश्कर आए, कोई जरूरी नहीं कि उमर साद का लश्कर वही करबला वाला हो, उमर साद का लश्कर यानी जो भी हक के मुकाबले में आकर खड़ा होना शुरू हो जाए, वो भी एक छोटा सा उमर साद का लश्कर है, और उस छोटे से उमर साद के लश्कर में उन लोगों की आने की सलाहियत ज्यादा होती है जो खामोश रहना चाहते हैं, जो कोशिश नहीं करना चाहते, जो जिहाद अमीर अल मोमिनीन। दूसरी सलाहियत इस खामोश लश्कर की वो है कि वो दीन का तमाशा देखते देखते, हत्ता यहाँ तक उनकी सलाहियत बढ़ जाती है कि वो आकर रसूलुल्लाह की बेटियाँ और रसूलुल्लाह की नवासियों की असीरी का तमाशा देखने के लिए भी आ जाते हैं। भाई यहाँ तक आपको लाना था, ये कूफे के लोग क्यों आए थे 12 मुहर्रम को? पूरा बाजार कूफा क्यों भरा हुआ था? इसलिए भरा हुआ था कि ये कूफे के लोग इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम के आने पर खामोश रहे, कबूल नहीं करते थे वो। 18,000 लोगों ने, और बाज़ रवायतों में 18,000 से ज्यादा लोगों ने जनाब मुस्लिम की बैत की थी, यानी इब्ने ज़ियाद उन्हें कबूल नहीं था, लेकिन इब्ने ज़ियाद अपनी ताकत और तलवार और फरेब और धोखे की वजह से जब आया तो उन लोगों ने सुकूत अख्तियार किया और खामोश रहे। तो जब ये खामोश रहे इब्ने ज़ियाद के मुकाबले में, तो इनके अंदर कुछ ही दिनों में ये भी सलाहियत पैदा हो गई थी कि जो एक महीना पहले खामोश थे, वो एक महीना बाद रसूलुल्लाह की बेटियों की असीरी का तमाशा भी देखने आ सकते हैं। कि जैसे आज भी हम देखते हैं कि खामोश हैं, तो फिर जब दीन का मजाक उड़ाया जाता है तो उसका हम तमाशा देख रहे होते हैं। यानी तमाशा देखने की सलाहियत कब होती है? जब खामोश इंसान, खामोश लोग तमाशा देखते हैं, कोशिश करने वाले तो तमाशा नहीं, कोशिश करने वाले कोशिश करते हैं, لیکن خاموش لوگوں کی یہ صلاحیت اور بہت ہی بنیادی صلاحیت ہے کہ حتیٰ ممکن ہے صرف ایک مہینے کے اندر, چونکہ 8 ذی الحج کو جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے اور 12 محرم کو اہل حرم کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے, صرف ایک مہینہ 4 دنوں کے اندر ان خاموش لوگوں میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ جو جناب مسلم کی شہادت پر خاموش تھے اب وہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. یہ بہت ہی فکر کرنے کا مسئلہ عزیزوں, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اور یہ صلاحیت ہمیشہ ہے, چونکہ عرض کیا گیا کہ کوفہ یا کوفیت ایک آئیڈیالوجی, وہ بھی ایک جیسے حسینیت ایک آئیڈیالوجی ہے, جیسے یزیدیت ایک آئیڈیالوجی ہے, اسی طریقے سے کوفیت بھی ایک آئیڈیالوجی ہے. حسینیت یعنی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی آئیڈیالوجی, یزیدیت یعنی ظلم کرنے کی آئیڈیالوجی, کوفیت یعنی دونوں کے درمیان میں خاموش رہنے کی آئیڈیالوجی. لہذا ایک مہینے 4 دن کے اندر یہ کوفے کے لوگ پورا بازار, 12 محرم کا کوفے کا پورا بازار بھرا ہوا تھا. کس لیے بھرا ہوا تھا؟ اس لیے بھرا ہوا تھا کہ علی کی بیٹیاں, فاطمہ کی بیٹیاں رسول اللہ کی نواسیوں کو اسیر کر کے لایا گیا, چلیں دیکھیں. یعنی اتنے بڑے کوفے میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کم سے کم اپنے نبی کی نواسیوں کو اسارت سے بچا سکیں اور روک سکیں. کیوں صلاحیت نہیں تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے خاموش رہنے کی عادت پیدا کر لی تھی, اور جب خاموش رہنے کی عادت پیدا کر لی ہے تو حتیٰ اپنے نبی کی نواسی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے, اور اگر اپنے امام نہیں تو کم سے کم اپنے خلیفہ کی بیٹی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ سکوت تھا. اسی لیے جناب ام کلثوم کو جملہ جو پہلے پڑھا گیا, فریاد بلند کی بی بی کے لیے مسئلہ بہت ہی سخت تھا. جانا سخت تھا لیکن کوفے میں جانے سے بھی زیادہ سخت بی بی کے لیے یہ تھا کہ ہم کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو پورا کوفہ آ کر ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے. یہی خاموش لوگ, یہ زیادہ سخت تھا. یہ اتنا سخت تھا کہ وہاں پر جناب ام کلثوم نے اونٹ کی بلندی سے یہ فریاد بلند کی, یہ غزو ابصارکم یا اہل الکوفہ, اے کوفے کے لوگوں شرم کرو, کم سے کم اپنی آنکھیں تو بند کر لو, تم تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو. یا اہل الکوفہ غزو ابصارکم, تو اپنی آنکھیں تو بند کر لو. اما تستحیون ان تنظروا الی بنات رسول اللہ وہن حواسر, کیا تمہیں حیا نہیں آتی, کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم آنکھیں کھول کھول کر رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ رہے ہو جبکہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں؟ جناب ام کلثوم کو اتنی بڑی فریاد کیوں بلند کرنی پڑی؟ اس لیے کہ خاموش لوگ اب تماشائی میں تبدیل ہو چکے تھے. اور اس کے بعد اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دیا. میں مختصر طور پر جلدی تاکہ صرف ترجمے کی حد تک, وقت زیادہ نہیں ہے. بی بی نے جب یہ حالت دیکھی کوفے کی, بہت توجہ کریں اس مجلس پر, اس مطلب پر بہت زیادہ توجہ کریں, یہ دو مطلب آپ کے ذہن میں یاد رہے, خاموش لوگوں میں جو صلاحیتیں ہیں. اس کے بعد جب بی بی نے ان کی یہ صلاحیت دیکھ لی اور یہ عمل بھی دیکھ لیا کہ یہی لوگ آئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے اور شور کر رہے ہیں اور غل کر رہے ہیں, تو وہاں پر البتہ جب وہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے اور یہ حالت اہل حرم کی دیکھی تو یہ دیکھا نہیں گیا ان سے, چونکہ یہ شام کے لوگ نہیں تھے, یہ کوفے کے لوگ تھے. تو وہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ ایک اشارہ کیا, وَعَوْمَعَتْ زَيْنَبُ إِلَى النَّاسِ أَنْ أَسْكِتُوا, بی بی نے یہ اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ. شور تھا, غل تھا, چیخنا تھا, چلانا تھا, بعض لوگ رو رہے تھے, پورا بازار بھرا ہوا تھا, اہل حرم کو لایا گیا تھا, لیکن اتنے بڑے گروہ میں جرات نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی آ کر چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں کہے کہ نہیں یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, ان کو اس طرح سے بے پردہ نہیں لے جایا جا سکتا, ان کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کچھ نہیں ہوا, صرف خاموش رہے. تو وہاں جناب زینب نے آواز دی, ان او میت الناس ان اسکتو, ساکت ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اب یہ راوی کا جملہ ہے کہ فسکتو, سب کے سب خاموش ہو گئے. فرتدت الانفس, फरतद्दतिल अनफास, यहाँ तक कि सांसें लोगों की ठहर गईं। वसकनतिल अजरास, यहाँ तक कि घोड़ों के गर्दनों में जो पड़ी हुई घंटियां थीं और जो वो आवाज आ रही थी वो भी ठहर गई, वो भी ठहर गई। ये हमने कहीं जुमला अर्ज किया था कि ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलायत तकवीनी का असर था। बीबी को ये विलायत हासिल थी जिसके नतीजे में बीबी की जबान का ये असर था कि घोड़े की गर्दनों की हिलती हुई घंटियां भी ठहर गईं। और ये असर लाजिम है अजीजो। एक बीबी जो शाम गरीबा के जले हुए खेमे में खड़ी होकर नमाज शब पढ़ेगी तो खुदा उसको ये अख्तियार देगा कि अगर वो कहे साकित हो जाओ तो सब ठहर जाएगा, हर जगह सुकूत तारी हो जाएगा। ये अख्तियार है, ये कानून है, अल्लाह का कानून है कि जो जिस कदर बंदगी करता चला जाएगा उतना ही अख्तियार मिलता चला जाएगा। तो जिस बीबी ने शाम गरीबा में जले हुए खेमों के दरमियान में नमाज शब पढ़ी हो उस बीबी को अल्लाह की तरफ से ये अख्तियार मिलता है। लिहाजा बीबी ने कहा कि उसके तू ठहर जाओ तो सब के सब साकित हो गए, सांसें रुक गई, घोड़े की गर्दनें भी ठहर गईं, घंटियों की आवाज भी रुक गई। और उसके बाद बीबी ने शुरू किया, अब ये जनाब ज़ैनब का कलाम यहां से शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी बहुत सारी अल्हम्द कहते हैं लेकिन मस्जिदों में आकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और है, और कूफे के बाजार में असीरी की हालत में इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर कर भाई के सर के सामने आकर कहना अल्हम्दुलिल्लाह, ये और है अजीजों। इस अल्हम्दुलिल्लाह के फर्क को भी समझा जाए, यानी बीबी इतनी सारी मुसीबतें देख कर आ रही हैं और कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। वस्सलातु अला जद्दी मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अल अखियार, और सलावात व सलाम है मेरे जद, ऐ कूफे के लोगों पहचानो मेरे जद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, और उनके बेहतरीन अहले बैत पर सलावात व सलाम है। और उसके बाद बीबी ने यह फरमाया, अम्मा बाद या अहल अल कूफा या अहल अल खत्ल वल गद्र वल खज़ल, ऐ कूफे के लोगों, ऐ धोखेबाजो, ऐ मक्कारो, ऐ फरेबकारो। अल्लाह अकबर, अर्ज किया अगर जनाब ज़ैनब ने आकर ये चेहरा ना पहचानवाया होता तो आज तक भी हम ना पहचान पाते कि खामोश लोग कितने फरेबकार हो सकते हैं। कहे फरेबकारो, ऐ धोखेबाजो, ऐ मक्कारो, अतबकून, क्या तुम हमारी हालत को देख के रो रहे हो? चूंकि अहले हरम को इस तरह से कूफे में दाखिल किया गया था कि हत्ता वो लोग जो तमाशाई बनकर आए थे वो भी रोने लगे, लेकिन रो रहे थे, रो रहे थे। कल मैंने आपके सामने अर्ज किया वो रो रहे थे लेकिन आकर हुसैन इब्ने अली के साथ और बीबियों की हिफाजत करने के लिए एक कदम भी उठाने को तैयार नहीं थे। ये फर्क हुआ, इसीलिए मैंने कल आपके सामने रोना दो तरह का होता है, एक रोना ये था, एक कूफे वालों का रोना था, रो रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद होते हुए, इतना बड़ा शहर होते हुए, फौजियों की छावनी होते हुए, फौजियों की बस्ती होते हुए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हालत को देखकर रो तो रहे हैं लेकिन जनाब ज़ैनब की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आगे बढ़ रहा, नहीं कोई आगे बढ़ा, रोते रहे। तो वहां पर जनाब ज़ैनब के लिए लाजिम था कि इन्हें पहचानवाएं कि ये खामोश रोने वाले लोग क्या हैं। फरमाया तबकून, क्या तुम रो रहे हो? फला रकाते दमा वला हदाते रन्ना, कभी भी ये आंसू न ठहरे, कभी भी ये आवाजें तुम्हारी ना रुकें, ये रोने की आवाज का सिलसिला भी जारी रहे, ये आंसुओं का सिलसिला भी तुम्हारा जारी रहे। ये भी हम पहले अर्ज कर चुके हैं दूसरी जगह पर कि अजीजो हर रोना एक जैसा नहीं है। अगर हुसैनियत के साथ आकर रोया जाए तो रोने की शक्ल बना लेना ही काफी है, और हुसैनियत के बगैर अगर आकर रोया जाए तो मुमकिन है वो कूफे वालों का रोना हो जाए। तो जो हमें आपने इसमें कोई ये मसला नहीं है कि शिया है कि सुन्नी है कि ये है कि वो, ये सब कोई बात नहीं है। असल मसला है हुसैनियत। अगर हुसैनियत के साथ चला जा रहा है तो रोने की शक्ल बनाना भी मोहतरम है। अगर हुसैनियत के साथ नहीं चला जा रहा है तो चाहे वो जो भी हो, जिस फिरके से हो, जिस मजहब से हो, जनाब ज़ैनब उसको कहेंगे कि ये रोना तुम्हारा जारी रहे, ये फरियादें तुम्हारी कभी ना रुकने पाए। इन्नमा मिस्लकुम, अब ये बीबी का कलाम है, ये गुफ्तगू बीबी की है। और ताजुब यही है अजीजों की ऐसी हालत में, यानी बाजार में खड़ी हुई है, एक बीबी है जिसका हाथ बंधा हुआ है, जो इतना लंबा सफर, एक दिन में 90 किलोमीटर का सफर तय कराया गया है, जिनसे एक दिन के अंदर 11 मुहर्रम से 12 मुहर्रम के दरमियान में इतना लंबा सफ़र तय करके आ रही हैं, जिन्होंने इसके पहले पूरा आशूर का मंजर अपनी निगाहों से देखा है, जो भाई की लाश से गुजरते हुए आई हैं, जो 18 से ज़्यादा बनी हाशिम की लाशों का मंजर देख कर आई हैं, जो बीबी असीरी में आई है, जो बीबी फौजियों के दरमियान में है, जो बीबी तमाशाइयों के दरमियान में, उस बीबी की ज़बान पर ऐसे कलिमात जारी होना ये अली की बेटी का काम है। ये कलमात ये हैं। ऐसे हालात में मर्द की जबान खुलना भी मुश्किल है। तवज्जो करें, दोपहर की मजलिस में जनाब ज़ैनब के दरबार की बात, यानी ऐसे जब हालात पैदा कर दिए जाएं, अर्ज किया कि अगर कोई मजलिस में थोड़े से हालात खराब हो जाएं, लोग मुखालिफ हो जाएं, तो जबानें लुकनत करने लगती हैं, बोलने की सलाहियत इंसान की कम हो जाती है, जहन का हाफिजा काम साथ देना छोड़ देता है। मजलिस पढ़ने वाले अगर थोड़े से हालात खराब हो जाएं, मजलिस भूल जाते हैं, जबान रुक जाती है। लेकिन जनाब ज़ैनब कितना इत्मीनान है बीबी को अपने हक पर और हक के दिफा करने पर, और कितना इत्मीनान है बीबी को अपनी जिम्मेदारी की अदायगी पर कि बीबी ने इतने अजीम जुमले ऐसी हालत में बयान किए। क्या कहती है बीबी? इन्नमा, ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत से इस्तेफादा किया है। इन्नमा मिसलुकुम, यानी पूरी आयत नहीं पढ़िए, आयत से सारे कलमात बीबी ने लिए हैं और अपने अंदाज में बीबी ने कलाम किया। इन्नमा मिसलुकुम का मसलिल्लजी नकदत गजलहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत जैसी है। जनाब ज़ैनब किसको कह रही हैं? कूफे की फौजी छावनी के फौजी लोगों कह रही हैं, ऐ कूफे के लोगों, तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत जैसी है जो अपने हाथ से सूत काट कर रस्सी बनाए और बनाने के बाद फिर उसे खोलकर बिखेर दे। सूत काटना समझ रहे हैं ना? सूत पहले जमाने में काटा जाता था। तुम्हारी, ये कुरान की आयत में बताए गए कुछ लोगों के लिए, तुम्हारी मिसाल उस बूढ़ी औरत जैसी है कि जो अपने हाथ से सब कुछ करे और सब कुछ करने के बाद खुद ही बिखेर दे। ऐ कूफे के लोगों, तुमने कितनी जंगें लड़ी, तुमने रोम को जीता, तुमने ईरान को जीता, तुमने आलम इस्लाम में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की, तुमने जंगे जमल में जाकर कामयाबी हासिल की, तुमने जंगे सिफीन में कितने कारनामे अंजाम दिए, तुमने जंगे नहरवान में कारनामे अंजाम दिए, तुमने कितना ईमान के लिए कोशिशें की, लेकिन ये सारी कोशिशें करने के बाद आज तुम रस्सी के सारी बटों को खोले डाल रहे हो, क्योंकि सब कुछ करने के बाद आज हुसैन इब्ने अली की मदद करने तुम नहीं आए। लिहाजा तुम्हारी मिसाल इस बूढ़ी औरत की है। अल्लाह अकबर, शायद मेरी जबान में इतनी असर नहीं है कि जनाब ज़ैनब के कलाम के पूरा हक अदा कर सकें, लेकिन इंशाअल्लाह आपको बहुत बेहतर कोई आलिम मिले जो आकर बताए। मैं खाली जल्दी और वक्त भी नहीं रह गया है कि बीबी ने कुरान की आयत से अगर पूरी हकीकत सामने खोल के रख दी कि कूफे के लोगों, 45 साल में तुमने जो कुछ भी किया है, आज तुमने वो सब कुछ खोल के रख दिया, सब लुटा दिया, सब तुमने बर्बाद कर दिया अपनी इस खामोशी के नतीजे में। अब तक जितनी कोशिशें तुम्हारी थी, सब इस खामोशी के नतीजे में बर्बाद हो गईं। और उसके बाद बीबी फरमाती हैं, तत्तखिदूना अईमानकुम दखलन बैनकुम, तुम खाली झूठी कस्में खा खा कर धोखे देते हो, फरेब देते हो, कसम खाना तुम्हारा फरेब देने का जरिया है। अला अला वहलफीकुम इल्लसल्फे सल्फो वलत्फो वसदरो वशनफो, क्या तुम में कोई नहीं है मगर जितने भी हैं, या तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, खुद पसंद लोग हैं, कीना रखने वाले लोग हैं दिलों मर, मुनाफिक लोग हैं, निफाक के लोग हैं, ये सारे चेहरे हैं जो बीबी एक एक करके खोल रही हैं। ये हर जुमले पर एक तकरीर की जरूरत अजीज हो, ताकि कूफत की सोई पहचाना जाए। हर बीबी का एक एक लफ्ज पर एक तकरीर चाहिए है ताकि कूफे का वो हकीकी चेहरा कि कैसे कैसे अमीर मोमिनीन के कलाम में भी बहुत कुछ कूफे के बारे में आया है वो सारा खुले कि तुम ये लोग हो, तुम मुनाफिक लोग हो, तुम नफाक के लोग हो, तुम कीना रखने वाले लोग हो, तुम खुद पसंद लोग हो, तुम बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हो, लेकिन जब अमल की मंजिल आती है तो खामोश नजर आते हो। अमीर मोमिनीन ने इसी कूफे वालों को मुखातब करके 23 साल पहले कहा था कि अरे कूफे के लोगों तुम्हारी हालत ऐसी है कि या अशबाह रजाल वाला रजाला, तुम्हारी शक्लें तो मर्दों जैसी हैं लेकिन तुम मर्द नहीं हो। अशबाह रजाल यानी मर्दों की शबीह, ऐ मर्दों की शबीह जैसे लोग, वला रजाला लेकिन तुम मर्द नहीं हो। जनाब ज़ैनब ने आकर उसी लहजे में फिर खुतबा दिया कि 23 साल पहले अमीर मोमिनीन ने कहा था, आज जनाब ज़ैनब करेंगे तुम क्या हो, तुम लोग तुम्हारी हकीकत क्या है। वह मलिकुल इमा, तुम्हारी मिसाल उस कनीज जैसी है, तुम्हारी मिसाल उस कनीज जैसी है जो कोशिश नहीं करती, फकत चापलूसी करती है। जो कनीज दो तरह की होती है, एक कनीज वो होती है जो घर में काम करती है, अगर वो बहुत अच्छा घर में काम कर रही हो तो उसे चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, लोग खुद ही मालिक खुश होंगे कि कनीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन वो कनीज जो कुछ काम नहीं करती, वो अपनी जबान के जरिए से सारा काम करती है चापलूसी कर करके। ऐ कूफे के लोग, तुम उस कनीस जैसे हो जो सिर का काम फकत चापलूसी करना, चापलूसी समझ रहे हैं ना। और उसके बाद फरमाया हुआ गमजुल आदा, तुम्हारे अदाएं दुश्मनों जैसी हैं, तुम आते हो साथ देने के लिए लेकिन तुम्हारी सारी अदाएं जो हैं वो दुश्मनों जैसी हैं। औ का मरआ अला दमनह, ये तुम्हारी मिसाल, अल्लाह हू अकबर, किस आलम में बीबी ने ये जुमले कहे, ताज्जुब इस बात पे। और तुम्हारी मिसाल उस हरे दरख्तों जैसी है जो गंदगी पर उगा हुआ हो, कि जाहिर में बहुत ही ग्रीनरी नजर आती है, जाहिर में हरियाली है लेकिन गलाजत पे उगा हुआ पौधा है, गंदगी पर, कूड़े पर जो पौधे उगते हैं वो उसकी कोई बुनियाद मजबूत नहीं होती, एक हल्के से हवा का झोंका उसे गिरा सकता है, चूंकि कूड़े के ऊपर होता है लिहाजा हरियाली बहुत ज्यादा दिख रही होती है लेकिन बुनियाद उसकी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। ऐ कूफे के लोगों, तुम बड़े बड़े लश्कर दिख रहे हो, बड़ा शहर दिख रहे हो लेकिन तुम्हारी बुनियादें इतनी कमजोर हैं कि तुम आकर अपने नबी के नवासे की हिफाजत भी नहीं कर पाते। ये सब हकीकतें बीबी ने। औ कफिद्दतिन अला मलहूदा, या तुम्हारी मिसाल उस चांदी जैसी है जो ताबूत पर जड़ी गई चांदी हो। चांदी का हुस्न यह है कि वो गले का हार बनकर आया, ना कि ताबूत की जीनत बने, लेकिन तुम उस चांदी जैसे हो जो ताबूत की चांदी हो, ना कि गले की चांदी। ये जुमले बीबी ने अदा किए और उसके बाद फरमाती अल्लाह अला सा मा कद्दमत लकुम अनफुसकुम अनसखतल्लाह अलैकुम, जान लो कि तुमने कितना बुरा सौदा किया है और कितना बुरा सामान अपने लिए किया है, अपने बात के लिए कितना बुरा सामान तुमने भेजा है और वो है अल्लाह का अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐ खामोश लोगों, अल्लाह का अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह फिल अजाब अंतुम खालिदून, और अल्लाह के अजाब में तुम्हें हमेशा रहना है। ये भी तकरीबन सब जुमले जो हैं कुरान की आयतों से, यानी अलग अलग लफ्ज हैं जो कुरान के जुमले और कुरान के अल्फाज बीबी ने इस्तेफादा किए हैं। और उसके फिर बीबी फरमाती हैं अतबखून व तंतहबून, क्या तुम रो रहे हो, क्या तुम हमारी हालत को देख के रो रहे हो। ऐ वल्लाह फबकू कसीरा वज़हकू कलीला, हाँ खुदा की कसम तुम ज्यादा रोते रहो और तुम्हें हंसना कम नसीब हो, तुम ज्यादा रोते रहो। जनाब ज़ैनब बद्दुआएं दे रही हैं, वो घराना जो बहुत कम लोगों को और बड़ी मुश्किल से किसी को बद्दुआ देता है, लेकिन कूफे के लोगों ने अपनी हालत ऐसी बना ली थी कि जनाब ज़ैनब वहां बद्दुआ दे रही है। फबकू कसीरा वस हको कलीला, तुम कसरत से रोते रहो और तुम्हें कम हंसना नसीब हो। लकद जरब तुम बे आ रहा व शना रहा वलंतर हजूहा बेकसल बाद आबदा, तुमने ऐसी जिल्लत और ऐसी रसवाई खरीदी है और ऐसी जिल्लत का धब्बा अपने दामन पर डाला है कि उसको किसी भी पानी से धुला नहीं जा सकता, उसको कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। और कैसे साफ किया, वाना तर हजूना कतला सबील सलील खातिम नबुआ, बरा किस पानी से तुम फरजंदे रसूल के खून के धब्बे को धुलकर साफ कर सकते हो। अन्ना तर हजूना, किस चीज से धुल सकते हो, किस पानी में यह सलाहियत है کہ جو حسین ابن علی کے خون کے دھبے کو تمہارے روح سے دھل سکے, نہیں دھل سکتے. معدن الرسالہ جو رسالت کا خزانہ تھا, سید شباب اہل الجنہ جو اہل جنت کے جوانوں کا سردار تھا, وہ ملاذ خیرکم جو تمہارے اچھے لوگوں کی پناہ گاہ تھا, وہ مفزع نازلتکم جو تمہاری مصیبتیں تم پر آتی تھی تو مصیبتوں میں تمہیں نجات دینے والا تھا, وہ منار حجتکم جو تمہاری حجت کا ایک روشن چراغ تھا, وہ مدرت سنتکم جو قحط میں تمہارا مددگار تھا. ایسے انسان کے خون کا دھبا تم کس پانی سے دھلنا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں دھل سکے گی؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں پاک کر سکے گی؟ اللہ سا ما تذرون, واہ ہو تم پر, افسوس ہو تم پر کہ تم نے بہت برا سودا کیا, تم نے بڑی گندی زراعت کی, تم نے بڑے برے بیج بوئے. و بعدن لکم و سحکن, وذاب ہو تم پر, لانت ہو تم پر, فلقت خواب السعیہ, ساری کوششیں برباد ہو گئیں, و تبت العیدی, ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ سب کلمات ہیں قرآن کے عزیزو. بی بی خطبہ دے رہی ہیں لیکن الفاظ جتنے استفادہ کر رہی ہیں اس خطبے کے اکثر الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں. وضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ, اور ذلت اور مسکینی تمہارے اوپر لکھی جا چکی ہے, طے کی جا چکی ہے, بس تمام ہو گئی بات عزیزو. پھر بی بی نے چند جملہ مصائب کا پڑھا, معاف کیجیے گا اگر تھوڑی سی دیر ہو گئی, واقعی نہیں چاہتے تھے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ لمبی ہو, چونکہ آپ کئی مجلس کر چکے ہیں. اس کے بعد بی بی نے چند جملہ کہا اور بی بی فرماتی ہیں, ویلکم ویلکم یا اہل الکوفہ, واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگ, واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگ, اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کس جگر کے ٹکڑے کو پارا پارا کر دیا ہے؟ بی بی نے کوفے کی حقیقت بیان کر دی, ان کا چہرہ پہچنوا دیا, اور قیامت تک کے لیے زینب بنت علی نے اپنی ذمہ داری کا ایک بہت بڑا حصہ ادا کر دیا, کیونکہ اگر بی بی یہ ذمہ داری ادا نہ کرتی تو آج بھی کوفے کے لوگوں کو, اور آج بھی کوفی لوگوں کو, اور آج بھی خاموش لوگوں کو اسی طرح مقدس سمجھا جا رہا ہوتا. بی بی نے آ کر ساری ان کی حقیقت بتا دی, اور بتانے کے بعد بھائی کا سر ہے, اسیر ہیں, بیویاں ہیں, بچے ہیں, حسین ابن علی کی بیٹیاں ہیں, سید سجاد ہیں, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توخ ہے, یہ سارا منظر ہے. اونٹوں پر بیویوں کو سوار کیا گیا ہے, محملیں نہیں ہیں, کجاوے نہیں ہیں, یہ سب کچھ بی بی دیکھ رہی ہیں, اور دیکھنے کے بعد کربلا بھی نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ فرماتی, ویلکم یا اہل الکوفہ, واہ ہو تم پر اے کوفے کے لوگو, اتدرون, کیا تم یہ جانتے ہو کہ ای کبد لرسول اللہ فریتم, تم نے رسول اللہ کے کس جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے؟ تم نے رسول اللہ کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے؟ وَعَيَّا دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ, اور تم نے رسول اللہ کے کس خون کو بہا دیا ہے؟ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بھائی کے خون کو بہایا ہے, بلکہ بی بی فرماتی ہے تم نے رسول اللہ کے خون کو بہایا ہے, اور رسول اللہ کا وہ خون کہ جس کے گزر جانے کے بعد اب زمین خدا پر پنجتن پاک کی کوئی فرد باقی نہ رہے, اب کوئی نہیں ہے, اب پنجتن پاک کا کوئی فرض زمین خدا پر باقی نہ رہا. یہ جملہ حسین ابن علی نے کہا تھا میدان کربلا میں جنگ کرتے کرتے, جب مسلسل حسین ابن علی پر تیروں کی بارش ہونے لگی تو حسین ابن علی نے آواز دی, تمہیں معلوم ہے کہ کسے قتل کر رہے ہو؟ یہ جان لو کہ میرے قتل ہونے کے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرض زمین خدا سے خالی ہو جائے گی, پھر کوئی نہیں رہے گا. پھر جناب زینب کہتی ایا دم اللہ سفکتم, تم نے رسول اللہ کے کس خون کو بہایا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے, تم تماشا دیکھنے آئے ہو, تم آئے ہو ہماری اسیری کے تماشا دیکھنے کے لیے, لیکن تمہیں پتا ہے کہ دو دن پہلے کیا ہو چکا ہے,
کون سے خون بہ گیا ہے، کس شبیہ رسول کا خون زمین کربلا میں شامل ہو گیا ہے، کس 6 مہینے کے بچے کے خون زمین کربلا پہ آ گیا ہے، کن جوانوں کے خون سے زمین کربلا رنگین ہو گئی ہے، کس رسول اللہ کے نواسے کے خون سے زمین کربلا رنگین ہوئی ہے، تمہیں پتا ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے، وَعَيَّ حُرْمَتٍ لَهُ انْتَحَكْتُمْ، اور کیا تمہیں پتا ہے کہ کن حرمتوں کو تم نے پامال کیا ہے، کن بیویوں کو تم نے اسیر کیا ہے، کن بیویوں کے ہاتھ میں رسیاں ڈالی ہیں، کس جوان کے ہاتھ میں پیر میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈالی ہیں، وَعَيَّ كَرِيمَتٍ لَهُ أَبْرَزْتُمْ، اور رسول اللہ کے کن شریف گھرانوں کے چہرے تم نے کھولے ہیں۔ یہ زینب بنت علی کا مصائب ہے سیسو، تمہیں خبر ہے کہ تم نے کن چہروں کو کھولا ہے، کنہیں اسیر کر کے لائے ہو، لَقَدْ جِئْتُمْ بِهَا سَلَا وَنَقَا فَقْمَا خَرَقَا شَوْحَا كَتَلَائِ الْعَرْضِ وَمَلَئِ السَّمَا، تم نے کیا کیا ہے، اب اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اب یہ سیاہ تاریکی کا جبران نہیں ہو سکتا، اس فجی عمل پر پردہ نہیں ڈالا سکتا، تم نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر، اَفَعَجِبْتُمْ 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 عَنْ مَطَرَتِ السَّمَاءُ دَمَا، اگر اس حالت کو دیکھ کر آسمان سے خون برسنے لگے تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کس بات کا تعجب ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ ہو اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آسمان سے اگر خون کی بارش ہو تو افعجبتم، کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو، والعذاب اللہ اللہ الاخزا، اللہ کا عذاب بہت زیادہ رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، وانتم لا تنصرون، اور اس کے بعد تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی، فلا یستخفنک المحل، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، فانہ لا یحفظہ البدار، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ فوراً عذاب نازل کرے، کیوں، الا اس لیے کہ ولا یخاف فوت السار وان ربکم لبالمرصاد، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عذاب سخت ہے، اللہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے، ویقول الراوی فرائت الناس حیارا یبکون، میں نے دیکھا کہ لوگ حیرت سے رو رہے ہیں، زینب بنت علی کے جملے سنتے جا رہے ہیں، یہ آپ نے جو سارے جملے سنے ہیں مجھ جیسے ناقص طالب علم کی زبان سے، لیکن کوفے کے بازار میں زینب بنت علی نے یہ جملے ادا کیے تھے تو اس کا اثر کیا تھا، حالت یہ تھی کہ لوگ حیرت سے صرف بی بی کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَقَدْ وَضَعُوا عَيْدِهِمْ عَلَىٰ فُوَاهِمْ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ حیرت سے رکھا ہوا تھا کہ کوفے کا منظر کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے، وَرَائِتُ شَيْخًا، راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا، الا جنبی، جو میرے قریب میں کھڑا ہوا تھا، یبکی، اور وہ رو رہا تھا، اور وہ اتنا رو رہا تھا کہ قد بَلَّ لَحْيَتْهُ عَيْنُهُ، کہ اس کی آنکھوں کے آنسو سے اس کی داڑھی گیلی ہو گئی تھی، وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ یہ کہہ رہا تھا، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، اے علی کی بیٹی، اے علی کی بیٹی، بابی انتم و امی، تم پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کہ شبابکم خیر الشباب، تمہارے جوان بہترین جوان ہیں، وکہولکم خیر الکہول، اور تمہارے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیں، ونساؤکم خیر النساء، اور تمہاری بیویاں بہترین بیویاں ہیں، ونسلکم خیر نسل، اور تمہاری نسل بہترین نسل ہے، ولا یخزا ولا یبرا، اور ایسی نسل کو کبھی بھی رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی، مصائب بھی تمام ہو گیا، خطبہ بھی تمام ہو گیا، جتنا نقص ہے وہ میری طرف سے ہے، بی بی کے خطبے کا حق ہم جیسے لوگ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں بی بی نے ایسے وقت میں خطبہ دیا ہے کہ 2 دن پہلے خیموں کو جلتے ہوئے بی بی نے خود دیکھا ہے، 2 دن پہلے بیویوں کو گھبراہٹ کے عالم میں بی بی نے خود دیکھا ہے، 2 دن پہلے اتنی لاشیں بی بی نے خود دیکھی ہیں، 2 دن پہلے لاشوں پر چلتے ہوئے گھوڑے بی غریبی نے خود دیکھے ہیں. دو دن پہلے شام غریبہ کی رات کی تاریکی میں زینب بنت علی بیٹھی ہوئی تھی اور رات کا وقت گزرتا جا رہا تھا, لیکن بی بی کو صرف ایک فکر تھی لاحق, اور وہ یہ کہ جب 11 محرم کی صبح آئے گی تو زینب کیسے رہے گی. 11 محرم کی صبح آئے گی, شام غریبہ بہت سخت تھی, لیکن شام غریبہ اس لیے اور سخت ہوتی جا رہی تھی کہ جیسے جیسے رات کی تاریکی گھٹتی جا رہی تھی اور صبح کا اجالا نزدیک ہوتا جا رہا تھا, بیویوں کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی, اس لیے کہ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوگا کہ زینب کا چہرہ کھلا ہوگا, ظالموں کے نرگے میں, دشمنوں کے درمیان میں علی کی بیٹیاں, رسول کی نواسیاں نرگے آدھا میں لائی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں دین کے تماشائیوں میں قرار نہ دے. پروردگار ہمیں ان خاموش لوگوں میں قرار نہ دے کہ جو آ کر صرف خاموشی کے ذریعے سے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, عراق کے جتنے بھی مقدس اہل بیت کے حرم ہیں ان کی حفاظت فرما, مومنین کی حفاظت فرما, علماء اور مراجع کرام کی خاص کر آیت اللہ سیستانی فضل اللہ کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.